看到这谁来了，哎呦，
卡在这儿了，
来了，
谁来了，
بر دیگه درود بجے گا محمد و آل محمد پر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بار دیگر درود بجے محمد و آل محمد پر مولا امیر المومنین کے نام پر ان کے چاہنے والوں کی جان و مال کی سلامتی کے لیے جہاں کہیں گے عزداری مشہور ہیں سب کے تحفظ کے لیے ایک بار پھر درود بجے محمد و آل محمد پر شب قدر اور مولا کی شہادت کی تاریخ ایک طرف سے ان امام مخفی جن کے اوپر ملائکہ اور روح کا نزول ہے انشاءاللہ آج کی رات میں، اور دوسری طرف سے وہ اپنے جد امجد کی یاد میں غمزدہ ہیں اپنے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کے موقع پر تسلیت کا پیغام بھیجنے کے لیے، اور ایک بار پھر اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجا محمد وعلى محمد فردي عالم نے خزانے قدرت سے ایسے نشان ہستیوں کو اس دنیا میں ارشاد فرمایا ہے جن کی ذات کے ہر پہلو نے ہم انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے. جو کچھ انسان کو اس دنیا میں کمال کے لیے چاہیے تھا، جو کچھ درکار تھا، وہ سب کا سب ان ہستیوں نے بیان کر دیا. اگر انسان کو دوسرے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے کوئی اصول درکار تھے کہ کیسے زندگی گزاری جائے، کون سا راستہ اچھا راستہ ہوگا، حضرت اطہار علیہ السلام نے اپنے ہر عمل کے ذریعے سے، ہر فعل کے ذریعے سے ایک ایک انداز کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ ہمیں کیا انجام دینا ہے. اور اب ہمارے پاس 250 سال کی سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کی شکل میں موجود ہے. ظاہر ہے دوسرے خطے ان سب سے محروم ہیں, ان کے سامنے معصوم سیرت کے حوالے سے سوائے چند سالوں کے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ شیعہ کو فخر ہے, لیکن یہ فخر ہے کہ 250 سال کی معصوم سیرت شیعہ کے پاس ہے. اس میں سب کچھ موجود ہے, اور بالاخص جب ابو الائمہ امیر المومنین مولا المتقیار مولا کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس زندگی کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے. کہیں پر خاموشی ہے, کہیں پر شمشیر ہے, کہیں پر یتیموں کے ہمراہ ہیں, کہیں پر میدان جنگ کے اندر ہیں. کبھی راتوں کو گڑگڑاتے ہیں, خدا عمد مطال کی بارگاہ کے اندر تڑپتے ہیں, اور کبھی کفار کے لیے شمشیر ہیں, سخت پیکار کے اندر مشغول نظر آتے ہیں. کہیں تو اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں, اس حد تک خدا عمد مطال کی یاد میں خارق ہو جاتے ہیں کہ اگر چبھے ہوئے تیر کو نکالنا چاہیں تو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. اور کبھی اتنے آگاہ ہوتے ہیں کہ کئی سو لوگوں کے سر قلم کرنے کے بعد جب شہد کا پیالہ منہ میں لگاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں شہد کس علاقے کا بنا ہوا ہے. ایک وہ بے خودی ہے جو خدا رحمت کے سامنے ہے, اور ایک یہ آگہی ہے جو میدان جنگ کے اندر ہے. یہ عامل ممنین کی ذات کا عجیب کارنامہ ہے. خدا رحمت کے حضور اس نعمت پر شکر بجا لانے کے لیے اس نے ہمیں مولا عامل ممنین کا ماننے والا قرار دیا. باواز بلند درود بھیجے محمد والے. جیسے کہ محققین نے اشارہ کیا ہے, مولا امیر المومنین کی ذات میں جہاں جذب ہے تو لوگ ان کی ذات میں محب ہو جاتے ہیں, ان کی ذات میں غارق ہو جاتے ہیں, ان کی ذات میں اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. اسی طرح ان کی دشمنیاں بھی ہیں, مولا امیر المومنین کی دشمنیاں بھی لوگوں نے کی. جس طرح مولا امیر المومنین کے اصحاب ایسے اصحاب ہیں جو تاریخ کے اندر بے مثال ہیں, اسی طرح ان کے دشمن بھی عجیب و غریب ہیں. دشمن بھی ایسے ہیں جنہوں نے دشمنی کے اندر کوئی دقیقہ نہیں رکھا. انسان کبھی کبھی تعجب کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس قسم کی ہستی کے دشمن کیوں ہیں. ہم اور آپ اپنی مادی دنیا کے اندر ہیں, ہم اور آپ اسلام کے اس اصل سے بنیاد سے 1400 سال کے فاصلے پر ہیں, لیکن آج بھی اگر ہمارے درمیان ان تمام انحرافات اور مادہ پرستیوں کے باوجود اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جو دن میں صائم ہو اور رات میں قائم ہو, شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارتا ہو, کسی سے کچھ مطالبہ نہ کرے سوائے دینے کے اس نے کچھ نہ کیا ہو, خدا متعال کی بارگاہ میں قربانیوں پر قربانیاں دی ہوں, بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا سب کچھ خدا متعال کی راہ میں فدا کر دیا ہو, کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا ہو, کبھی اطاعت رسول و خدا کے سوا کچھ انجام نہ دیا ہو, کون احترام نہیں کرے گا؟ کیوں احترام نہیں کرے گا؟ جس نے کبھی کسی سے اجر نہیں مانگا, جس نے کبھی کسی کو سرزنش نہ کی ہو, بیجا سرزنش نہ کی, اس کو کوئی کیوں دشمنی کرے گا؟ کوئی کیوں دشمن بنے گا؟ ہمارے رب کے سامنے موجود ہے. ہم لوگ اس مادہ پرست معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اگر ہمارے سامنے کوئی پرہیزگار ہو جس کے اوپر ستم ہو رہا ہو تو ہم اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس بندے خدا کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی کیا تقصیر ہے. میرا اپنے خیال ہے ہمارے لیے ایک موضوع ہے کہ امیر المومنین کے دشمن کیوں ہیں, اور دشمن بھی اتنے سخت دشمن ہیں کہ 100 سال قبر مقدس کو پنہان کرنا پڑ گیا. 100 سال تک قبر مقدس چھپی رہی ہے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا امیر المومنین کا لاش کہاں دفن ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام صرف اس لیے کیا گیا کہ دشمنوں کی عزت سے محفوظ کیا گیا. جب اگر آپ امیر المومنین کی شخصیت کے اس پہلو پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک اور پہلو نظر آئے گا. وہ یہ کہ یہاں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, لیکن بے عملی اور انفعال نہیں ہے, فعالیت ہے, میدان عمل کے اندر ہے. ایک وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے جو حجروں کے اندر ہے, ایک وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے جو دعائیں ہیں, قرآن کریم ہے, عبادات ہے, بندگی ہے, نماز ہے, راز و نیاز ہے, لیکن اس میں لوگوں کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بندگی لوگوں سے ہٹ کر نہیں ہے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بندگی ہے. لہذا اگر یہاں پر خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے تو شمشیر برہنہ اپنے ہاتھ میں لے کر دشمنوں سے لڑنا بھی ہے. اگر وہ مظلوم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے خزانے مجھے دیے جائیں کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے برابر ظلم کروں تو نہیں کروں گا، تو امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اس ظلم کو برداشت کر لیں گے، پھر ظلم کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ دشمنی کی بنیاد ہے. اگر وہ صرف اتنا فرماتے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور نہ فرماتے کہ ظالم کی دشمنی بھی کریں گے، تو کوئی ان کی دشمنی نہ کرتا، کوئی دشمنی نہیں کرتا. اگر انہوں نے نہ اپنی اولاد طاہرہ کو کہا ہوتا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو کون ان کی اولاد طاہرہ کے ساتھ دشمنی کرتا؟ کوئی امیر المومنین کی اولاد سے دشمنی نہ کرتا. 11 نسلیں خاندان امیر المومنین کی شہید نہ ہوتی اگر انہوں نے ظالم کے سامنے مقابلہ کرنے کا اعلان نہ کیا ہوتا، ظلم کو قبول نہ کرنے کا عہد کیا. اگر امیر المومنین امیر شام کے ساتھ اس مشہور معاہدے کے اوپر رضامندی کا اظہار کر لیتے کہ ہاں شام کا علاقہ تمہارا، کوفہ اور حجاز کا علاقہ ہمارا، تو امیر شام کو کیا دشمنی تھی؟ پھر امیر شام نے اتنے لشکر تیار کیے، اتنی سازشیں کی، امیر المومنین کی ذات مقدس کو اس طریقے سے اذیت و آزار کا نشانہ بنایا، وہ صرف ایک وجہ تھی، اس کی حکومت کے راہ میں رکاوٹ تھے، اس کے ظلم کے راہ میں رکاوٹ تھے. علی اور اولاد علی اگر ظلم کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے تو 11 نسلیں تحتیق نہ ہوتی، 11 نسلوں میں تحتیق نہیں ہونا تھا. ہم جو علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں امیر المومنین کی دونوں صفتوں کے اوپر غور کرنا ہوگا. ایک وہ امیر المومنین ہے جو شبوں کو یتیموں، بیواؤں، فقراء، ناچار لوگوں کے ہمدرد ہیں، نگہبان ہیں، انتہائی رقیق القلب، عوام کے ساتھ ایسے جیسے عوام کا حصہ ہیں. شاید شب شہادت ہے انسان کے لیے واقعہ بیان کرنا مشکل ہے، لیکن امیر المومنین کی شخصیت کو دکھانے کے لیے کہ کبھی یتیموں کے درمیان تشریف فرما دے، دیکھا یتیم افسردہ ہے، امیر المومنین کے پاس لائے گئے کہ مولا سے ملاقات ہو، دیکھا یتیم افسردہ ہے، اور امیر المومنین نے جب ان افسردہ چہروں کے یتیموں کو دیکھا تو خود دل میں غم کو احساس کیا. ایک موقع کے اوپر یتیموں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایک مذاق کیا کہ یتیم بچے خوش ہو جائیں. یتیم بچے اتنے افسردہ تھے کہ امیر المومنین کی جملے کی لطافت کو نہیں سمجھ سکے، مذاق کو نہیں سمجھ پائے. امیر المومنین کا غم اور بڑھ گیا جب دیکھا کہ بچے کسی طور خوش نہیں ہوتے، تو جس طرح تشریف فرما تھے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور ایسی آواز نکالی جیسے کوئی بکری کی آواز نکالتا ہے. جیسے ہی بچوں نے یہ دیکھا، ان کے سامنے خلاف توقع تھی کہ خلیفہ مسلمین ان کو ہنسانے کے لیے یہ کام انجام دے، اچانک کھلکھلا کے ہنس پڑے. جب ہنسنے لگے امیر المومنین نے اس حرکت کو دہرایا، بچے بہت خوش ہوئے، امیر المومنین کے نزدیک آ گئے، گل مل کے بیٹھ گئے. عبداللہ بن عباس نزدیک آئے، کہا مولا خیال کیجئے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. فرمایا عبداللہ، یتیم کے بچے کو خوش کرنا میرے لیے سب سے اہم ہے، اس یتیم بچے کے دل کو خوش کرنا میرے لیے اہم ہے. کہاں کوئی رقیق القلب اتنا ہوگا؟ اسلامی خلافت کے اس ظاہری خلافت کو اگر دیکھیں تو بہت وسیع خلافت تھی جس کے مولا حکمران تھے، اور اگر زمین و آسمان کی خلافت کو دیکھیں تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا جس کے وہ حاکم تھے. اس برتری کے ساتھ کہ جبرائیل و میکائیل ان کے در کے سامنے جھکنے والے تھے، وہ چند یتیم بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ امیر المومنین کی ذات کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جہاں شدت کا عدل ہے، کوئی ظلم برداشت نہیں ہے. آپ کبھی توجہ فرمائیں گے کہ مثلا اگر دوسرے لوگوں نے دشمنی کی تھی، اگر طلحہ نے دشمنی کی تھی تو وہ بنی امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کسی اور نے دشمنی کی تو اس کا مقابلہ امیر المومنین سے کچھ تھا. زبیر نے کیوں دشمنی کی؟ زبیر امیر المومنین کے پوتیزاد بھائی ہیں، زبیر کو دشمنی نہیں کرنی چاہیے تھی. زبیر نے 36 ہجرا میں جب امیر المومنین کی خلافت ہوئی تو کردار ادا کیا تھا. جب خلیفہ دوم کے موقع کے اوپر مرنے کے بعد شورا تشکیل پائی تھی تب اس زبیر نے دوسرے سب لوگوں کی مخالفت برداشت کرتے ہوئے امیر المومنین کو اپنی رائے دی تھی, جس نے 12 سال پہلے پورے اس سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے امیر المومنین کو رائے دی, اس نے 12 سال کے بعد امیر المومنین کے خلاف شمشیر کیوں چلائی؟ ان کا سابقہ امیر المومنین کے ہمراہ تھا, اس حد تک امیر المومنین کے ساتھ تھے کہ ایک موقع پر وہ اور امیر المومنین تشریف لا رہے تھے, سامنے رسول خدا تشریف فرما تھے, دونوں کسی بات کے اوپر مسکرا رہے تھے. رسول خدا نے دیکھا اور زبیر سے کہا کہ اے زبیر, آج تم علی کے ساتھ مسکرا رہے ہو, کل علی پر شمشیر چلاؤ گے. کہا اللہ کے رسول, کیسے ممکن ہے کہ میں علی پر شمشیر چلاؤں؟ کیوں زبیر امیر المومنین کو مخالف ہوئے؟ اتنی سی ایک بات, ایک ایسا عدل جس کی شدت کو ہم اور آپ احساس کریں گے کہ یہ انتہائی عدل ہے. جب امیر المومنین کی خلافت ظاہریہ نافذ ہو گئی تو زبیر نے امیر المومنین سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کسی علاقے کی حاکمیت میں شرکت دی جائے, ہم بھی اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران بنے. امیر المومنین نے ایک علاقے کا انتخاب کیا کہ زبیر کو وہاں کا حاکم بنایا جائے. زبیر سے کہا کہ میرے پاس آنا, میں تمہیں تقرری کے کاغذات دے دوں گا, تم لے کر علاقے میں روانہ ہو جانا. زبیر وہاں پہنچنے, امیر المومنین کے ہاتھ میں کاغذات تھے. امیر المومنین جیسے ہی تھمانے لگتے ہیں, زبیر کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے, خدا اس صلہ رحم پر آپ کو جزا دے. کہتے ہیں خدا اس صلہ رحم پر آپ کو جزا دے. امیر المومنین بھرتے ہوئے کاغذ کو واپس لے لیتے ہیں. فرماتے ہیں زبیر, تم سے کس نے کہا کہ میں نے قرابت داری کے تحت تمہیں حاکم بنایا؟ ہم نے تمہیں اہل سمجھا تھا, اس لیے حاکم بنانا چاہا تھا. تم نے یہ جملہ بول کر دکھا دیا کہ تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے, تمہارے اندر قرابت داری کا خیال ہے, حکومت میں قرابت داری کی اجازت نہیں ہے. یہ کہہ کر کاغذ واپس لے لیا. زبیر اس حد تک ناراض ہوئے کہ باہر نکلے اور طلحہ اور اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ دمل کا میدان شروع کر دیا. اتنا عدل, اس ایک جملے کے اوپر امیر المومنین کا اتنا شدید رد عمل, کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پوری زندگی زبیر نے امیر المومنین کا ساتھ دیا, لیکن امیر المومنین نے جب معاشرے کے اوپر باری آئی تو زبیر کے ایک غلط جملے کو برداشت نہیں کیا. ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے. امیر المومنین معاشرتی معاملات کے اندر اس شدت کے عدل کے قائل ہے, لہذا 1400 سال صبر کرنا پڑ رہا ہے. کیوں ان کے فرزند کا ظہور نہیں ہوتا؟ وہ جو عدل محض ہیں ان کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے چاہنے والے موجود ہیں. اگر ہم اور آپ صرف یہ شمار کریں کہ کتنے چاہنے والے آج میدانوں کے اندر ہوں گے, سڑکوں اور بیابانوں کے اندر امیر المومنین کا نام لینے والے ہوں گے, تو کروڑوں کی تعداد ہوگی. ظہور کیوں نہیں ہے؟ ضرور اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر چاہت ہے, لیکن جو وہ عدل لے کر آئیں گے وہ عدل مطلق ہوگا, عدل مطلق ہوگا. وہ امیر المومنین کے وسیع جانشین ہیں, جب وہ عدل مطلق لے کر آئیں گے, جب عدل میرے منافع کے اوپر ضرب لگائے گا, تب نہیں معلوم مجھے عدل اچھا لگے گا یا برا لگے گا. جب تک عدل مجھے فائدہ پہنچائے مجھے اچھا لگتا ہے. آج اگر کوئی مجھ سے کہے کہ امریکہ اور دنیا کے ظالموں باغیوں تاغیوں سے عدل کروایا جائے گا, یہ مجھے اچھا لگے گا کہ جابروں سے عدل کروایا جائے, عراق کی مظلوم قوم کو شہید کرنے والوں سے, بے بسی کے عالم میں قتل کر دینے والوں سے عدل لیا جائے گا, ان سے حساب لیا جائے گا, یہ جملہ مجھے اچھا لگے گا. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تم سے بھی عدل کا حساب لیا جائے گا, اب کیسا ہے؟ ہم سے بھی عدل کا حساب ہوگا؟ ہاں بالکل, ہم سے بھی حساب ہوگا. مجھے کہ دنیا تمہیں دیکھ کر علی کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی, تم نے دنیا کو علی کی سیرت سے کیا سمجھایا ہے؟ ان سے حساب لیا جائے گا کہ کیوں تم نے اولاد علی پہ ظلم کیا, لیکن کہ ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ تم نے اولاد علی کی نمائندگی میں کیا کیا؟ ہم سے بھی تو حساب لیا جائے گا. یہ عدل بھی ہمارے سامنے آنا ہے.
امیر المومنین کا عدل شدت کا عدل ہے، لہذا امیر المومنین کی تنہائیاں بھی ہیں، لہذا امیر المومنین تنہائی کا احساس کرنا ہے. ورنہ آپ خود سوچئے اگر اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا ہو کہ لوگوں کی پریشانیوں غموں مصیبتوں کے اندر معجزے کی حد میں ان کا ساتھ دے رہا ہو، کوئی کیوں اس سے دشمنی کا اظہار کرے گا؟ کیسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا ہارٹ ٹوٹ گیا اور امیر المومنین کے پاس آیا اور اس نے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دی، امیر المومنین نے فاتحہ پڑھی اور اس کا ہارٹ جڑ گیا، کوئی کیوں امیر المومنین کی مخالفت کرے گا؟ جب اتنے معجزات امیر المومنین کی ذات سے دیکھ رہے تھے جو 1400 سال میں کم ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے، تو ہزاروں صفوں پر مشتمل ہیں، پھر وہ امیر المومنین کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تھے؟ پھر امیر المومنین تنہا کیوں ہیں؟ پھر ایسا کیوں ہے کہ مدینے کی بعض اوقات صحراؤں کے اندر تشریف جایا کرتے تھے، راتوں رات گریا کرتے رہتے تھے، کیوں ایسا ہوتا تھا؟ اب خاص کر امیر المومنین کی آخری ایام میں ان کے غم کی شدت کو ان کے جملات کے اندر احساس کریں گے، عجیب غم پائیں گے آپ. جب وہ دشمنوں کو دیکھتے تھے کہ دشمن مسلمانوں کی سرحدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، دوستوں کو پکارتے تھے کہ اٹھو اور اپنے دشمن کو للکارو اور دوست نہیں اٹھتے تھے، تو امیر المومنین تنہائی کا احساس کرتے تھے. امیر المومنین کے دل پر کیا گزرتی تھی؟ ایک شجاع نڈر بہادر کے سامنے اس کا دشمن اس کے ماننے والوں پہ حملہ کر رہا ہے اور وہ اپنے دوستوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان کے دل پہ کیا گزرتی تھی؟ ہم اور آپ یہاں پر رہ رہے ہیں تو سرحدوں پہ رہنے والے ہمارے ہم مذہب ہیں، لیکن امیر المومنین کے لیے سرحدوں پہ رہنے والے ہم مذہب نہیں تھے، ان کی اولاد کی طرح تھے، کوئی ان کی اولاد پہ حملہ کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اس بات پہ تڑپتے تھے، اس بات پہ غم کو احساس کرتے تھے، اور یہ سارے غم اپنے دل کے اندر سمیٹ کے رہتے تھے. لہذا وہ مشہور روایت موجود ہے کہ ایک موقع کے اوپر کوفہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پیچھے آتا ہے بظاہر کمیل، اور کمیل سے کہتے ہیں اے کمیل یہ خط ہے، یہاں پہ میں تمہارے لیے ایک سرحد کھینچ رہا ہوں، اس سے آگے ہرگز مت بڑھنا. وہ نہیں بڑھتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. تھوڑی دیر میں امیر المومنین واپس آتے ہیں، اس نے مولا مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کہا، آپ نے کس سے کہا، لیکن کیا مجھے بتائیں گے کہ کیا پیش آیا؟ فرمایا کمیل جب میرا دل بھر جاتا ہے تو میں صحراؤں میں جا کر اپنی فریاد کر دیا کرتا ہوں. یہ امیر المومنین کی کیسی مظلومیت ہے! ایک عجیب جملہ مولا امیر المومنین نے بی بی اور اپنی صاحبزادی کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا جب مجھ پر مصیبتیں ٹوٹتی تھیں تو میں زہرا کے پاس پناہ لیتا تھا، اور جب وہ چلی گئی تو زینب میرے لیے پناہ گاہ بن گئی. امیر المومنین کی مصیبتیں بہت عجیب تھیں، پوری زندگی معجزہ تھی، ان کے کمالات معجزہ تھے، ان کی شجاعت معجزہ تھی، ان کی مصیبتیں بھی عجیب تھیں. لہذا کبھی کبھی ان مصیبتوں کا کہیں نہ کہیں اظہار فرما دیا کرتے تھے، معمول التقیہ کی وجہ سے، اسلام کی مصلحتوں کی وجہ سے اس کو چھپا کے رکھتے تھے، لیکن کبھی کبھی اظہار ہو جایا کرتا تھا. ایک موقع کے اوپر چند لوگ بیٹھے تھے اور امیر المومنین کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے امیر المومنین کو پکارا اور کہا کہ اے علی، اے ابو الحسن، ہمارے درمیان ایک مشکل پیش آئی ہے، اس پر فیصلہ کریں. امیر المومنین نے پوچھا مشکل کیا ہے؟ کہا علی، ہم لوگ اس بات کے اوپر طے کر رہے ہیں کہ زندگی میں سب سے سخت مشکل کون سی ہوتی ہے، زندگی میں سب سے سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے. امیر المومنین سختیاں جھیلی ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں زندگی میں سخت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کیا کچھ جواب دیں؟ فرمایا تم لوگ بتاؤ تم لوگوں کی زندگیوں میں سخت لمحہ کون سا تھا؟ کسی نے کہا کہ ایک موقع آیا میں نادار ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے لیے یہ سخت وقت تھا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. کسی نے کہا کہ دشمن نے میرے اوپر حملہ کیا، میرے ساتھ دینے والے میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، یہ میرے لیے سخت وقت تھا. روایت میں لکھا ہے امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی جاسوس نہ ہو، اس کے بعد ایک جملہ کہا، فرمایا سخت وقت وہ ہے کہ کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. کوئی علی کے دکھ کو تو دیکھے. کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. تم نے رسول خدا سے عہد لیا ہو کہ وہ بنت رسول ہے اور تم اس رسول خدا کی عہد کی خاطر کچھ نہ کر سکو. کیا لمحات ہے امیر المومنین کے. امیر المومنین فرما رہے ہیں اب میں مختصر کر دوں اس ضرب ایک جملہ آج کروں. امیر المومنین نے صرف یہ کہا ہے کوئی تمہاری زوجہ کو مارے, نہیں کہا کوئی تماشا مارے. واللہ عجیب مرحلہ ہے. امیر المومنین نے کہا کوئی مارے, یہ نہیں کہا ایک نسل بھی سخت ہو جائے. اور تم کچھ نہ کر سکو. میں کہوں گا مولا اس مصیبت میں بھی فداکاری کی, اس مصیبت میں بھی اظہار کیا, یہ نہیں کہا کوئی تمہارے گلے میں رسی باندھ کے گدی دے. ارے کوئی تمہارے گلے میں رسی بال کے مدینے کی گلیوں میں گسیٹے. علی کی مصیبتیں کیا ہے؟ مولا امیر المومنین ہے, جتنا کسی مومن نے مصیبت اٹھانی ہے وہ سب کی سب علی نے اٹھانی ہے. آج کاش ہمارے بس میں ہوتا آج امیر المومنین کے گھر کا رخ کرتے. آج میں اور آپ اگر کوفہ میں ہوتے امیر المومنین کے خانہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور کہتے مولا ہم یتیموں کا سلام قبول کریں. آج اگر کوئی کوفہ میں ہو اس گھر سے ماتم کی آوازیں آ رہی ہیں, یہاں سے امیر المومنین کے غم میں رونے والوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اور مولا کا ایک عجیب عالم ہے, ایک روایت میں راوی کہتا ہے اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں سارے اصحاب جمع تھے, ہم سب سے کہا گیا تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں میں نہیں گیا. مولا امام حسن مصطفیٰ ایک بار پھر گھر سے باہر تشریف لائے اور کہا کہ اے اسبق کیا تم نے سنا نہیں میرے والد نے کہا ہے کہ سب اصحاب سے کہو چلے جائیں. فرمایا اے آغا دادا آپ جانتے ہیں میری ٹانگوں میں چلنے کی سکت نہیں ہے, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, پہلے اپنے مولا کا دیدار کروں گا. فرماتے ہیں اگر ایسا ہے میں اپنے والد سے اجازت لیتا ہوں. اندر تشریف لاتے ہیں دوبارہ واپس آئے کہا اسبق دیکھنے کی اجازت ہے لیکن زیادہ دیر نہ رکنا, میرے بابا کے اوپر بہت سخت وقت ہے, زیادہ دیر نہ رکنا بہت سخت وقت ہے. اسبق کمرے میں آئے دیکھا مولا ایک رخت پر ہے, ایک ماتھے پر پٹی بندھی ہے, چہرے کا خون بہ چکا. ایک جملہ اسبق نے لکھا کہتے ہیں پٹی زرد تھی, نہیں معلوم پٹی زیادہ زرد تھی یا چہرہ زیادہ زرد تھا. نہیں معلوم کیا دادا کرتا. بس یہ دن گزر گیا, یہ شب گزری, ایک اور دن آیا. مولا نے کہا اصحاب کو ملنے کی اجازت ہے. مولا نے وہ قدیم جملہ دہرایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم سے رخصت ہو جاؤں. پہلے جب یہ لوگ سنتے تھے یہ جملہ سنتے تھے اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں تم مانا سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب فرق نکالتا ہے شمشیر کی ضرب لگی ہوئی ہے اب یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اس جملے میں اور گزشتہ جملوں میں امیر المومنین نے ایک اضافہ کیا ہے، کاش ہمارے دل اس جملے کی نزاکت کو سمجھ سکیں. فرمایا مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ چلا جاؤ، لیکن اپنے مولا کی تکلیف کی خاطر سوال مختصر کر لو، اپنے مولا کی تکلیف کی خاطر اپنے سوالوں کو مختصر کر لو. اب امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کون کون سے حوادث پیش آئے، لیکن کچھ چیزیں لکھ دی گئی ہیں جن کا ہمیں علم ہے. بعض روایات کے مطابق کوفہ میں ایک نابینا بازار کے اندر بار بار آ رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے ارے وہ نہیں آیا جو میرا خیال کرتا تھا. اور لوگوں نے پوچھا اے نابینا یہ کیا ماجرا ہے، کہا کوئی آتا تھا مجھے کھانا کھلاتا تھا میری دیکھ بھال کرتا تھا دو دن سے نہیں آیا ہے. ارے یہ تو ایک نابینا ہے، نہیں معلوم کتنے یتیم کتنی بیوائیں. یہی نعرہ لگا رہے ہیں وہ کہاں ہے جو ہمارا پالنے والا تھا، وہ کہاں ہے جو ہمارا نگہبان تھا. اب وہ وقت آیا ہے اس گھر سے ایک لاش اٹھ رہا ہے. آل محمد کے گھرانوں سے لاشیں اٹھنے کی داستان عجیب ہے، لاشوں کی اٹھنے کی داستان عجیب ہے. اگر میں عرض کرتا چلوں ایک امام حسن مجتبی کا لاشا 70 تیروں کے ساتھ، ایک سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا لاش بکھر گیا، ایک ساتویں امام کا لاشا پورے بغداد سے رکھا ہوا، لیکن اس لاشے کی شان کچھ اور ہے. یہ شبرو شبیر کے باپ کا لاشا، شبرو شبیر کے باپ کا لاشا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے، علی مرتضی، علی مرتضی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو لینے کے لیے کون کون آیا ہے. اگر ایک چشمے بصیرت ہو اے لوگو، اپنے دلوں کو تاب کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو. بی بی فاطمہ زہرا کی طرف دیکھو جن کے سامنے ان کے شوہر کا لاشا اٹھنے والا ہے. سارے کوفہ کے یتیم جمع ہو گئے، امام حسن مصطفیٰ جمع ہوئے ہیں، حسنین جمع ہوئے، فرمایا ہم لاشا اٹھائیں گے، آگے جبرائیل ہوں گے، اس کے ساتھ میکائیل ہوں گے. حسن حسین نے لاشا اٹھانا شروع کیا، میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا، آپ کا لاشا بھی قسمہ پرسی میں اٹھا. تین تابوت تیار کر لیے گئے، تین تابوت تیار ہوئے، تین مختلف سمت میں بھیجنے کے لیے تیار کر دیے گئے تاکہ دشمن کہیں پہچان نہ لے. ایک لاشے کو کوفہ کی سمت بھیجا گیا، ایک لاشے کو نجف کی سمت، تین تابوت تیار کر کے بھیج دیے گئے تاکہ دشمن سمجھ نہ سکے. صرف ایک تابوت تھا جس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ شب کے وقت میں اٹھایا گیا، بہت معدوم افراد، بہت کم افراد اس لاشے کے ساتھ تھے. ان میں سے ایک اسبغ ابن نباتا، سلمان فارسی، ساسات ابن سوہان، حسنین، محمد ابن حنفیہ. یہ لاشا اٹھا ہے، میں آپ سے بس اتنا کہوں گا اس موقع کے اوپر ایک تصور کربلا کی زمین پر بھی ڈال دیجئے. مولا سے عرض کریں گے اے مولا امیر المومنین آپ کا لاشا بھی قسمہ پرسی میں ہے، لیکن ایک اور لاشا ہے جس کے سامنے سے زینب گزر رہی ہے، اس کے سامنے سے کیا مقابلہ کرے؟ یہ لاشا بھی زینب کلثوم کے سامنے اٹھا، لیکن وہ لاشا کربلا کے میدان میں پڑا تھا، بے زوروں کا وہ لاشا جس پہ زینب پہنچی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا جاتے کہا اے خدایا یہ حسین ابن علی کا راجہ ہے. یہ حسین ابن علی کا لاش ہے جو رسول خدا کے کندھوں پر روتے تھے, آج لاش آیا ہے سر نیزے کے اوپر ہے. بی بی زینب سے التجا کروں گا, اے ام المصائب آج اپنے بابا کا لاشا دیکھ لیا, کل اپنے بھائی کا لاشا اٹھاتا ہے. اے ام المصائب آپ نے دیکھ لیا, بس امیر المومنین کی جان میں چند کلمات اور عرض کروں. اے مولا آپ نے ایک شمشیر کی ضرب اٹھائی, زہر آلود شمشیر کی ضرب. اے مولا بڑی قربانی ہوئی, تین دن تڑپنا ہوا, ایک آپ کا فرزند ہے خاک کربلا پر, ایک شمشیر نہیں ہے ایک چھری ہے جو پشت گردن چل رہی ہے, پشت گردن چل رہی ہے. کیا بی بی زہرا کو پرتا نہ دوں؟ کہوں اے بی بی ہمارا پرتا حاضر ہے, ہمارا پرتا حاضر ہے, آپ کے علی کی قربانیاں ہمارے سامنے. وہ جس نے گلے میں رسی بندھا لی, وہ جس نے اپنے لاش کو پیش کر دیا, ہم سب مل کر ایک دفعہ امیر المومنین کی یاد میں اس لاش کو الوداع کر لو. کون سا الوداع کرنا؟ ایک موقع تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس لاش کے پاس آئی تھی, اپنے والد کے لاش پر آئی, سب کو جمع کیا, مولا نے ایک الوداع کیا اور مولا نے بی بی زینب سے کہا ہے زینب تم سے الوداع. لیکن اسی موقع پر نہیں معلوم کیوں مولا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, بی بی زینب کی چادر کو چوم لیا. میں کہوں گا اے بی بی ایک یہ الوداع ہے, ایک ان کے بیٹے کا الوداع ہے. خیمے میں آئے زینب سے کہا اے بہن اپنے بازو پر سے چادر ہٹاؤ, بابا کی وصیت ہے. ماتم امیر المومنین, ماتم امیر المومنین کے لیے بلند ہو جائے, جنازہ داخل کر دیا جائے. یا حسین